السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانوں کے درمیان امن مذاکرات 7 اور 8 جولائی کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہوں گے، جس کی میزبانی مشترکہ طور پر قطر اور جرمنی کریں گے. افغانستان میں اقوام متحدہ کے اعانتی مشن نے پیر کے روز کابل کے انتہائی گنجان آباد علاقے میں حملے میں، جس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے، خطرے اور تشویش کا اظہار کیا ہے. اور افغانستان کے لیے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے نے اس خوفناک کارروائی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ سخت ترین الفاظ میں اس حملے کی مذمت کرتا ہے. خیبر پختونخوا کے تجارتی اور کاروباری حلقے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ تورخم کو آمد رفت کے کاروبار کی سرگرمیوں کے لیے کھولنے کا خیر مقدم کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو منشیات برآمدگی کے الزام میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. پاکستان کے ایک سابق سفیر اکبر احمد نے وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ پاکستان کو لازماً اس دور کو تسلیم کرنا چاہیے جو سن 1971 کی جنگ میں اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے لوگوں کو برداشت کرنا پڑا تھا. ممبئی اور اس کے مضافات میں گزشتہ 3-4 دنوں سے شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے معمول کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے، اور متعدد حادثات میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ہانگ کانگ کی پارلیمانی کونسل کی عمارت پر منگل کے روز اس کے بعد سے صفائی کا کام جاری ہے، جب مظاہرین نے مشتبہ افراد کو مقدمات کے لیے چین بھیجنے کی حکومت کی کوششوں کے خلاف مظاہرے کیے. جنوبی کوریا کے صدر نے کوریائی سرحد پر امریکہ اور شمالی کوریا کے حالیہ سربراہی اجلاس کو ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک نئی شروعات قرار دیا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران آگ سے کھل رہا ہے. اس سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ اس نے سن 2015 کے جوہری معاہدے میں طے کی گئی حد سے زیادہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ کر لیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. افغانوں کے درمیان امن مذاکرات 7 اور 8 جولائی کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہوں گے، جس کی میزبانی مشترکہ طور پر قطر اور جرمنی کریں گے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بظاہر یہ بات چیت طالبان کی شرائط پر ہو رہی ہے، کیونکہ اس بات چیت میں کابل حکومت کا کوئی نمائندہ سرکاری حیثیت میں شرکت نہیں کرے گا. پاکستان اور افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے مارکوس فوڈسل کے مطابق ان مذاکرات میں شرکت کرنے والے اپنے ذاتی اور مساوی حیثیت میں شامل ہوں گے. منگل کو فوڈسل نے ایک بیان میں کہا کہ ان مذاکرات کی میزبانی قطر اور جرمنی مشترکہ طور پر کریں گے. قبل ازیں قطر میں افغانوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات اس وقت منسوخ ہو گئے تھے جب فریقین میں ان مذاکرات کے شرکاء کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل ذات نے افغانوں کے درمیان 7 اور 8 جولائی کو قطر میں ہونے والے مذاکرات کی میزبانی کرنے پر قطر اور جرمنی کا شکریہ ادا کیا ہے. خلیل ذات نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ مذاکرات چاروں حصوں پر مشتمل امن عمل فریم ورک کا ایک اہم اور ضروری جزو ہیں، اور افغان امن عمل میں پیش رفت کی طرف اہم اقدام ہیں. افغان صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ حکومت ہر اس امن عمل کی حمایت کرتی ہے جو افغانستان میں امن کے لیے کیا جا رہا ہو، لیکن انہوں نے افغانستان کے بین الاقوامی ساجیداروں پر زور دیا کہ وہ طالبان عہدیداروں سے اپنی ملاقات میں طالبان پر زور دیں کہ وہ امن کے بارے میں اپنے موقف کو تبدیل کریں. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت ہو. افغانستان میں اقوام متحدہ کے اعانتی مشن نے پیر کے روز کابل کے انتہائی گنجان آباد علاقے میں حملے میں، جس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے، خطرے اور تشویش کا اظہار کیا ہے. اس علاقے میں اسکول، گھر، میڈیا کے ادارے اور دوسری شہری تنصیبات قریب ہی موجود ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کمپلیکس پر حملہ بارودی مواد کے دھماکوں سے شروع ہوا اور کئی شہری ہلاکتوں کا سبب بنا، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ افغانستان کے لیے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے تادامیچی یا ماہوتو نے اس خوفناک کارروائی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں گنجان آباد علاقوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ سخت ترین الفاظ میں اس حملے کی مذمت کرتا ہے، جو انتہائی ظالمانہ تھا اور جس میں سیکیورٹی اہلکاروں کے علاوہ بڑی تعداد میں معصوم شہری ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے تجارتی اور کاروباری حلقے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ تورخم کو آمد و رفت اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے دن رات کھلے رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ صرف سرحد کے کھلے رکھنے سے دو طرفہ تجارت اور تعلقات کو بہتر نہیں کیا جا سکتا جب تک اس گزرگاہ پر دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور آنے جانے والے لوگوں کے ساتھ رویوں میں تبدیلی نہ آئے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو منشیات برآمدی کے الزام میں چوتھا روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ منگل کو انسداد منشیات فورس یعنی اے این ایف کی جانب سے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ کو ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ احمد وقاص کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران رانا ثناء اللہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل پر سیاسی بنا پر گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے وکیل نے بتایا کہ اے این ایف کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی۔ پاکستان کے ایک سابق سفیر اکبر احمد نے وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ پاکستان کو لازماً اس درد کو تسلیم کرنا چاہیے جو سن 1971 کی جنگ میں اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے لوگوں کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ سابق سفارتکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب دونوں فریقوں کو مصالحت کرنے اور مفاہمت کی جانب بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سفیر اکبر خان نے کئی اشرتوں کے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں اور سن 1971 کی خانہ جنگی کے موقع پر وہ بنگلہ دیش میں تعینات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ اور ان کی اہلیہ سن 1971 میں بنگلہ دیش سے واپس پاکستان گئے تو انہوں نے جب لوگوں کو وہاں کے اپنے مشاہدات کے متعلق بتایا تو احساس ہوا کہ وہاں کی خانہ جنگی کے متعلق ان کا علم بہت محدود تھا اور انہیں اس صوبے اور وہاں کے لوگوں کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا۔ سفیر اکبر احمد نے کہا کہ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ماضی کو بھلا کر ایک دوسرے سے مفاہمت کریں، ایسے پل بنائیں جس سے دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے مفاہمت بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اگر ہمارے خطے کے ملکوں میں اسی طرح کشیدگی اور تناؤ رہا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ممبئی اور اس کے مضافات میں گزشتہ 3-4 دنوں سے شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے معمول کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اور متعدد حادثات میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہانگ کانگ کی پارلیمانی کونسل کی عمارت پر منگل کے روز اس کے بعد سے صفائی کا کام جاری ہے، جب مظاہرین نے مشتبہ افراد کو مقدمات کے لیے چین بھیجنے کی حکومتی کوشش کے خلاف جاری مظاہروں کے سلسلے میں پیر کے روز پارلیمانی کونسل پر دھاوا بول دیا۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کوریائی سرحد پر امریکہ اور شمالی کوریا کے حالیہ سربراہی اجلاس کو ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک نئی شروعات قرار دیا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران آگ سے کھل رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس نے سن 2015 کے جوہری معاہدے میں طے کی گئی حد سے زیادہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس سے کھیل رہے ہیں۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نگراں ایجنسی آئی اے ای اے کے معائنہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرہ معاہدے کی مقرر کردہ حد سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے یورینیم کے ذخائر سے متعلق ایران کے بیان کو جوہری ہتھیار بنانے کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جرمی ہینٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے اس اقدام پر بہت پریشان ہیں اور انہوں نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ انہیں اس پر افسوس ہے لیکن اسے زیادہ ڈرامائی نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ واقعات پر ایران کا فطری رد عمل ہے اور یہ امریکہ کی ایران کے خلاف ایک مہم کا جواب ہے۔ تیل پیدا کرنے والے اور تیل کی مصنوعات برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم کا اجلاس منگل کے روز ویانا میں تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا، جس میں تیل کی پیداوار میں آئندہ مزید 9 مہینے میں کٹوتی کے فیصلے کو آخری شکل دی جا رہی ہے تاکہ تیل کی گھٹتی ہوئی طلب پر قیمتوں کو سہارا دیا جا سکے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو فیس بک لائیو سے اپنے کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ افغانوں کے درمیان امن مذاکرات 7 اور 8 جولائی کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوں گے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان اور افغانستان کے لیے جرمنی کی خصوصی نمائندے مارکس پاٹسل کے مطابق، افغانوں کے باہمی مذاکرات میں شرکت کرنے والے اپنی ذاتی اور مساوی حیثیت میں ان مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ منگل کو پٹسل نے ایک بیان میں کہا کہ ان مذاکرات کی میزبانی قطر اور جرمنی مشترکہ طور پر کریں گے۔ یاد رہے قبل ازیں قطر میں افغانوں کے درمیان اپریل میں ہونے والے مذاکرات اس وقت منسوخ ہو گئے تھے جب فریقین میں ان مذاکرات کے شرکاء کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا۔ تاہم جرمنی کے خصوصی نمائندے پوٹسل نے کہا کہ اس بار شرکاء کو ان مذاکرات میں شرکت کی دعوت قطر اور جرمنی کی طرف سے مشترکہ طور پر دی گئی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن بات چیت کے نتیجے میں فریقین کے درمیان کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو ان کے بقول افغانوں کی باہمی بات چیت میں اس معاملے پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔
اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان جو 7واں دور شروع ہے، جو پہلے 3 دن کا تھا، آج اس کا 4th دن ہے، کیونکہ کسی نتیجے پہ کسی چیز پہ پہنچنے ہیں، تو وہ جو اگر یہ دونوں پہنچتے ہیں تو یہ والا جو 7 اور 8 کو ہوگا بین الافغانی مذاکرات، اسی میں وہ چیز بھی ڈسکس ہوگی وہاں سے، یا اس کی اپروول یا اس پہ ڈسکشن جو امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بھی مفاہمت سامنے آتی ہے۔
دوسری طرف خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق، بظاہر یہ بات چیت طالبان کی شرائط پر ہو رہی ہے کیونکہ اس بات چیت میں کابل حکومت کا کوئی نمائندہ سرکاری حیثیت میں شرکت نہیں کرے گا۔ تاہم تجزیہ کار طاہر خان کا کہنا ہے کہ افغانوں کے باہمی مذاکرات میں کابل حکومت اور افغان ہائی پیس کونسل کے نمائندوں کی ذاتی حیثیت میں شرکت بھی ان کے بقول خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔
اگر ذاتی حیثیت سے بھی وہاں کوئی وزیر جائے گا، کوئی مشیر جائے گا، لیکن وہ جو مشیر اور وزیر کی حیثیت ہے وہ ختم تو نہیں ہوگا، وہ تو ادھر ہوگا، اور یہ پہلی مرتبہ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو ماسکو میں حاجیہ ہوئی تھی تو انہوں طالبان نے وہاں انکار کیا، اس کونسل کے سربراہ سے ملنے سے انکار کیا، اور جو وہاں کے سفیر ہے، تو ممکن ہے کہ اس میں پیس کونسل کے سربراہ ہو، ممکن ہے کہ اس میں قطر میں وہاں پہ افغانستان کے سفیر ہو، ممکن ہے کہ وہاں پہ صدارتی محل کے لوگ ہو، کابل سے دیگر ہو، تو طالبان کے یہ ایک موقف میں تبدیلی بھی کسی حد تک ہے۔
دوسری طرف امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد نے افغانوں کے درمیان 7 اور 8 جولائی کو دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کی میزبانی کرنے پر قطر اور جرمنی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خلیلزاد نے منگل کو اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ مذاکرات ان 4 حصوں پر مشتمل امن عمل فریم ورک کا ایک اہم اور ضروری حصہ ہیں، اور ان کے بقول افغان امن عمل میں پیش رفت کی طرف یہ اہم اقدام ہوگا۔ افغانوں کے درمیان مذاکرات کا اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا 7واں دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کے تجارتی اور کاروباری حلقے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ طورخم کو آمد رفت اور کاروباری سرگرمیوں کو کھولنے پر خیر مقدم کر رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ.
خیبر پختونخوا کی تجارتی اور کاروباری حلقوں نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے تحت آئندہ 1 اگست سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہ طورخم کو شب و روز کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. مگر ان کا کہنا ہے کہ صرف سرحد کو کھولنے سے دو طرفہ تجارت کو فروغ اس وقت تک نہیں ہوگا جب یہاں پر قائم اداروں میں آنے جانے والے عام لوگوں، تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کے لیے آسانیاں اور دیگر سہولیات فراہم نہیں کیے جاتے. ضلع خیبر میں ٹرانسپورٹروں کی تنظیم کے صدر شاکر افریدی نے وزیر اعظم کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی نسبت اب طورخم میں ٹرانسپورٹروں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے.
کھولنے کا ہم لوگ بہت خیر مقدم کرتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس بارڈر پہ روزانہ ہمارا گاڑی جو ہے مہینہ مہینہ اور 15-15 دن کھڑا ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف کسٹم اور جتنا ادارے یقین کرو اتنا سختی کرتا ہے، کبھی مثال کے طور پر 250 روپے لیتا تھا، ابھی جو ہے گاڑیوں سے 16,000 لیتا ہے، سختی زیادہ ہو رہا ہے. اگر یہ تھوڑا آسان ہو جائے گا تو اور بھی سہولت آ جائے گا.
خیبر پختونخوا کے صنعت و حرفت کے سابق صدر زید اللہ شنواری نے بھی شاکر افریدی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا،
اس سے فائدہ ضرور ہوگا، اگر اس کے ساتھ ایک دو اقدامات مزید شامل کیے جائیں تو بھی اس کے بارڈر کھولنے کے بہت زیادہ فائدے ہو جائیں گے. ایک تو ہمارے افغانستان کے ساتھ جو تجارت میں مشکلات ہے اور ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ ایکسپائر ہو گیا، اس کی رینیول ابھی تک نہیں ہوئی. دوسرے ٹیرف کے اوپر جو دونوں ملکوں کے مسئلے وہ تھوڑے حل ہو جائیں، اور ایک پاسپورٹ کا جو ایشو ہے آنے جانے کا، جو پہلے اس میں تھوڑا ایزا اٹھتے ہمارے علاقے کے لوگ، اگر آپ بارڈر کھول بھی لیتے ہیں لیکن آپ کی تجارت نہیں ہے یا لوگوں کو ویزا میں مشکلات ہے تو بارڈر کھلا رکھنے کا فائدہ کیا ہے.
سرحدی قصبے لنڈی کوتل میں صحافیوں کی تنظیم کے عہدیدار ابوذر افریدی نے بھی حکومت کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا،
بارڈر پر لوکل لوگ ہیں ان کے لیے جو مشکلات پیدا کی گئے ہیں، جو انگلسی حکام کی جانب سے ان کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے، وہاں پر ان کو روزگار میں مشکلات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ ختم ہونا چاہیے تاکہ اس گیٹ پر جو کئی عشروں سے یہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں اور روزگار کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو.
پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر ضیاء الحق سرحدی کا کہنا ہے کہ سرحدی گزرگاہ کے کھلنے سے دو طرفہ تجارت میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ان کے بقول افغانستان اور افغانستان کے راستے پاکستان کے بیرونی ممالک کو برآمدات بڑھانے کی بہت زیادہ امکانات پیدا ہو جائیں گے.
پاکستان افغانستان کی جو برآمدات ہیں اس میں کافی کمی آ گئی تھی، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے اگر یہ بارڈر کھل جاتے ہیں اور جو سیاسی تنازعات ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ جو سرحدوں کو کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے اور بارڈر مینجمنٹ کو صحیح کیا جائے تو جو ہماری تجارت ہے اور یہ خاص کر پاکستان افغانستان کی تقریباً 5 کروڑ سے بھی زیادہ یہ تجارت ہو چکی.
وزیر اعظم عمران خان کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعلیٰ محمود خان نے پچھلے مارچ میں لنڈی کوتل ہی میں کابینہ اجلاس کی صدارت میں متعلقہ حکام کو ہدایات دیے تھے، اور اب ان ہدایات کے تحت سرحدی گزرگاہ پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. توقع کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی مشترکہ طور پر طورخم سرحد کو دن رات کھولنے کا افتتاح آئندہ اگست کے پہلے ہفتے میں ایک مشترکہ تقریب میں کریں گے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بلوچستان کے قومی لیڈر اختر مینگل نے کہا ہے کہ اگر حکومت بلوچستان کے مسائل مقامی سطح پر حل کر دیے جائیں تو پھر لندن یا جنیوا میں ان مسائل کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہزاروں میل دور برطانیہ کے ایک کرکٹ میچ میں اٹھائے گئے بینر کی فکر ہے، لیکن چند گھنٹوں کے فاصلے پر بلوچستان میں اجتماعی قبروں اور لاپتہ افراد کے مسائل کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان کے مسائل ملکی سطح پر حل ہوں، اور جب ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ آواز اب پھیل کر باہر چلی گئی ہے. حال ہی میں عالمی ورلڈ کپ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے میچ میں لیڈز میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کے دوران ایک چھوٹا جہاز اسٹیڈیم کے اوپر سے گزرا جس پر ایک بینر لگا ہوا تھا. اس بینر پر جسٹس فار بلوچستان یعنی بلوچستان کے لیے انصاف کے الفاظ درج تھے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروپیگنڈے کے لیے کھیلوں کے میدان استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کھیلوں سے متعلق اداروں اور قانون نافذ کرنے والی اتھارٹیز سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں ملوث ذمہ داران کو احتساب کے دائرے میں لایا جائے۔ بلوچ رہنما اختر مینگل نے کہا کہ بلوچستان کے عوام میں حکومت اور ریاست کے رویے سے پائی جانے والی مایوسی سے بیرون ملک بیٹھے ہوئے بلوچ علیحدگی پسندوں نے فائدہ اٹھایا۔
باعث افسوس ہم سب کے لیے کہ ہم جو مسئلے خود حل نہیں کر پا رہے، آج ہمیں وہ جہاز پر لگا ہوا وہ بینر نظر آ رہا ہے جو ہزاروں میل دور ہے، لیکن یہاں سے چار گھنٹے کے فاصلے پر بلوچستان میں جو ہے اجتماعی قبریں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پر بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ جو سیاسی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اگر ہمیں یہ نظر آتی تو وہاں کے بینر کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔
دوسری طرف کرکٹ کے شائقین کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ سامنے آیا کہ ایک ملک کے اندرونی معاملے کو کھیل کے میدان میں کیوں لایا گیا، اور یہ کہ مقامی انتظامیہ کو اس طرح کے واقعات کا سراغ لگانا چاہیے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ کھیل اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے اور کھیل کو تفریح کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے۔ سابق پاکستانی کرکٹر عبدالقادر کا کہنا ہے کہ کھیل کے میدان کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ برطانوی حکومت کو لیڈز کے میدان پر سے جہاز کے ذریعے بینر لہرانے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔
اسپورٹس کے اندر کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ دیکھو نا، بہترین ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی پلیئر کو نہیں کھلایا جا رہا تو کوئی آدمی بینر لے کر آتا ہے کہ بھائی یار یہ پلیئر جو تھا بہت اچھا تھا، اس کو کھلانا چاہیے تھا۔ اگر کسی سے زیادتی ہو رہی ہے تو وہ تب آ جائیے، وہ یعنی وہ ریگارڈنگ اسپورٹس کی کوئی بات ہو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تو بہت، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اوپنلی ایک امیزش نظر آتی ہے۔
ماضی میں بھی مختلف گروپوں نے کھیلوں کے میدانوں کے ذریعے میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض حلقے اس کو صوبے میں ایک طویل عرصے سے جاری احساس محرومی اور مکمل سیاسی حقوق سے انکار کا رد عمل قرار دے رہے ہیں، اور بعض احتجاج کے اس طرح کے اظہار کو مثبت انداز میں لینے پر زور دے رہے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ایران نے پیر کو اعلان کیا کہ اس نے کم درجے کی افسودہ یورینیم ذخیرہ کرنے کی وہ حد عبور کر لی ہے جس پر اس نے سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے میں رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس اقدام کا مقصد جوہری معاہدے پر دستخط کرنے والے ملکوں پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ ایران کو امریکی پابندیوں سے بچانے میں مدد فراہم کریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران آگ سے کھیل رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتی ساہوک اور مائیکل براؤن کی رپورٹوں کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے پیر کو کم درجے کی افزودہ یورینیم ذخیرہ کرنے کی حد عبور کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران بین الاقوامی معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے مطابق اقدام کر رہا ہے۔
ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300،
جیسا کہ ہم نے پہلے اعلان کیا تھا، ایران نے 300 کلوگرام کی حد عبور کر لی ہے۔ ہم نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم اسے بین الاقوامی معاہدے کے تحت اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہ تھے جواد ظریف کے الفاظ۔ ان کا کہنا تھا کہ کم درجے کی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ بڑھانے سے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ سمجھوتے کی ایک شق کے مطابق ایک فریق معاہدے سے دستبردار ہو جائے تو دوسرا فریق رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ امریکہ گزشتہ سال اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے اقدام پر کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ نہیں، ایران کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، چنانچہ ایران کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس بات کو دہرایا گیا تھا کہ امریکہ کبھی ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کی تجزیہ کار کیتھرین بائر کہتی ہیں کہ ایرانی رہنما امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں سے بچاؤ میں مدد حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ کم درجے کی یورینیم کو برآمد کرنے کا طریقہ تلاش کر رہے ہوں، وہ کچھ معاشی تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ حمایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں ایسا ہونے والا ہے۔ یہ تھا کیتھرین بائر کا تبصرہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر سخت معاشی پابندیاں عائد کی ہیں تاکہ اس کی معیشت کو نقصان ہو اور وہ جوہری مذاکرات دوبارہ کرنے پر راضی ہو جائے، کیونکہ صدر ٹرمپ پرانے معاہدے کو نامناسب سمجھتے ہیں۔ سینٹر فار امریکن پروگریس آن یو ایس ایران ریلیشنز کے تجزیہ کار لین میکوویسکی کا خیال ہے کہ ایران مستقبل قریب میں مذاکرات پر رضامند نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس اس قدر ذرائع ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے، یقینی طور پر ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ 2020 کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کی شکست کی امید کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک نیا آغاز کریں۔ یہ تھے لین میکوویسکی کے الفاظ۔ امریکہ اور ایران دونوں کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح نہیں کہ پابندیوں سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے یا نہیں۔ میکوویسکی عراق اور شمالی کوریا کی مثال پیش کرتے ہیں کہ صدام حسین پابندیوں کو جھیل گئے تھے، جبکہ شمالی کوریا نے کئی سال کی بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود 6 جوہری تجربات کیے تھے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کی پارلیمانی کونسل کی عمارت پر منگل کے روز اس کے بعد سے صفائی کا کام جاری ہے، جب مظاہرین نے مشتبہ افراد کو مقدمات کے لیے چین بھیجنے کی حکومتی کوشش کے خلاف جاری مظاہروں کے سلسلے میں پیر کے روز پارلیمانی کونسل پر دھاوا بولا۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
پیر کے روز مظاہرین نے عمارت پر 3 گھنٹے کے قبضے کے دوران شیشے توڑ دیے، جمہوریت نواز نعروں کا اسپرے کیا اور قانون سازوں کے پورٹریٹس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ پارلیمانی کونسل کے صدر اینڈریو لیونگ نے منگل کے روز مظاہرین کے حملے کی مذمت کی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس نے ہانگ کانگ کی اہم اقدار کو متاثر کیا ہے۔
As the chairman of the Electrical Commission, I'm concerned about the working environment and safety of the colleagues of the secretariat. No security staff were injured.
پارلیمانی کونسل کمیشن کے چیئرمین کے طور پر مجھے کام کے ماحول اور سیکرٹری کے اپنے رفقائے کار کے تحفظ کے بارے میں تشویش ہے۔ سیکیورٹی کے سٹاف میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ میں ان کے جذبے اور فرائض سے وابستگی پر ان کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہانگ کانگ کے بہت سے لوگوں کے بھی میری طرح یہ احساسات ہوں گے کہ گزشتہ رات جو کچھ ہوا ہمیں اس کا افسوس ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب ہانگ کانگ کے بہترین مفاد میں پیشہ ورانہ طور پر کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پارلیمانی کونسل کے صدر اینڈریو لیونگ کے، جنہوں نے یہ بھی کہا کہ عمارت کی مرمت میں ایک طویل وقت لگے گا اور یہ کہ جولائی میں موسم گرما کی تعطیلات سے پہلے متعدد اجلاس منسوخ ہو جائیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
کچھ تو کہیے نا،
تو ہوا ہے کیا نا؟
ارے کچھ تو کہیے نا،
کہو نہ کہو،
کچھ تو چاہو،
بولتی ہے
کچھ کہیے نا، کچھ تو آخو،
سفر میں اے سہارا ہے،
کوئی گال کرو نا جی،
ساحلوں کا یہ کنارا ہے،
لکھو تے ہوا ہے،
کہو نہ کہو،
او کوشے تا کھو، کم میں تے گوا،
بولتی ہے، او سنم او سنم،
کس تو کہی ہے،
او میرے سنم، محبت،
کس تو کہی ہے نا،
پیار کی کہانی منسوخ،
تو ہوا ہے کنا،
کی رواری منسوخ،
کس تو آہو نا،
سب سے الگ پہچان ان کی،
کچھ تو کہیے نا،
کہانی منسوخ، آتی جاتی سس کی رواری،
او پوشی داکھو،
کچھ تو کہیے نا۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حرک سے گھری رپورٹوں پر یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو منشیات برآمدی کے ایک الزام میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس بارے میں لاہور سے قمر ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
انسداد منشیات فورس کی جانب سے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ کو ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ احمد وقاص کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران رانا ثناء اللہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل پر سیاسی کیس بنا کر گرفتاری ڈالی گئی ہے، اے این ایف کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اسی لیے انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی۔ رانا ثناء اللہ نے عدالت میں بیان دیا کہ گزشتہ روز لاہور داخلے کے وقت ٹول پلازہ پر اے این ایف حکام نے ان کی گاڑی روکی اور تلاشی لی، جس کے کچھ دیر بعد انہیں بتایا گیا کہ ان کی گاڑی سے ایک بیگ ملا ہے جس میں منشیات ہیں۔ اے این ایف حکام نے جھوٹ پر مبنی مقدمہ درج کیا ہے۔ اے این ایف حکام نے عدالت کو بتایا کہ رانا ثناء اللہ کو گزشتہ روز گرفتار کیا اور ان سے منشیات برآمد ہوئی، جس پر رانا ثناء اللہ اور دیگر افراد کو حراست میں لیا گیا۔ عدالت نے تمام ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد رانا ثناء اللہ سمیت دیگر ملزموں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور ہدایت کی کہ ریمانڈ ختم ہونے پر ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان مہنگائی، ہڑتالوں اور ظالمانہ بجٹ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان اداروں کو استعمال کر کے انہیں متنازع بنا رہے ہیں۔
رانا ثناء اللہ کو عمران خان نیازی بدترین ہوچے اتکنڈے اختیار کرنے پر تل گئے اور ان کو ہیروئن فروش خدا نخواستہ قرار دینے کے لیے ان کے خلاف جھوٹا الزام لگا دیا۔ یہ کس نے مخبری کی کہ ان کی گاڑی میں 15 کلو منشیات تھی؟ خود عمران خان نیازی اس کا مخبر ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رکن پنجاب اسمبلی فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پر کالعدم تنظیموں، منشیات فروشوں، جرائم پیشہ افراد اور قبضہ گروپوں سے تعلقات کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں۔ ریاست مدینہ میں منشیات فروشوں کی سرپرستی نہیں کی جاتی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ رانا صاحب حد سے زیادہ خود اعتمادی میں مارے گئے ہیں۔
پاکستان کا وہ معتبر ترین ادارہ ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی کو پوری دنیا کے اندر ایکنالج کیا جاتا ہے، وہ کوئی پولیٹیکل ادارہ نہیں ہے۔ اس نے اگر رنگے ہاتھوں 15 کلو ہیروئن کے ساتھ جو اس کو گرفتار کیا ہے تو اس کا وہ اعتماد تھا کہ میں بہت بڑا ڈان ہوں، میرے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔
اینٹی نارکوٹکس فورس لاہور کی ٹیم نے گزشتہ روز رانا ثناء اللہ کے خلاف دائر مقدمے میں ان کی گاڑی سے 21 کلو سے زائد منشیات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں 15 کلو ہیروئن بھی شامل ہے۔ اے این ایف کی جانب سے رانا ثناء اللہ کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں 9C، CNSA 1993، PPC 353 اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق ان دفعات کے تحت ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ قانونی ماہر ذیشان خالد چوہدری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عدالت رانا صاحب کو کیا سزا دیتی ہے اس پر تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ جرم ثابت ہونے پر ملزم کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
انفیکٹ اس میں 9C ہے جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ ہے، اس کو میکسیمم پنشمنٹ ہے اس میں ڈیتھ سینٹنس وچ ایکسیڈ 1000 گرام۔ اس کا نیبلنگ پروویژن ہے PPC کی 186 ہے جو کہ پبلک سرونٹ کو پبلک ڈیوٹیز جو ہے اس میں آبسٹرکشن کے لیے اس کی بھی پنشمنٹ سیپریٹلی پرووائڈ کی گئی ہیں جو کہ 3 منتھس ہیں۔
رانا ثناء اللہ کی ضلع کچہری لاہور میں پیشی کے وقت سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
آسٹریلیا میں ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق پلاسٹک اور پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء کرہ ارض کے ماحولیاتی نظام کو تباہ کرنے کا باعث بن رہی ہیں، جبکہ ایک اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کراچی کے ساحل پر موجود پلاسٹک کی مقدار آبی جانوروں کے ساتھ انسانوں کے لیے بھی خطرے کی علامت بن چکی ہے۔ ان تحقیقات میں مزید کیا باتیں سامنے آئی ہیں، جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
پلاسٹک اور پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء ہماری ہوا، مٹی اور پانی سب کو آلودہ کر رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ پلاسٹک ہماری غذائی اشیاء میں آلودگی پھیلانے کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ مسئلہ ایک گمبھیر شکل اختیار کر چکا ہے جسے حل کرنے کے لیے ایک مربوط اور فعال کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس بات کی نشاندہی ماحولیاتی مسائل پر کام کرنے والی تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف کی مدد سے آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف نیو کیسل میں ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کی گئی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ہر آدمی ہفتے میں تقریباً 5 گرام پلاسٹک نگلتا ہے، جو کہ ایک کریڈٹ کارڈ کے وزن کے برابر ہے۔ اس طرح یہ مقدار مہینے میں 21 گرام اور ایک سال میں 250 گرام بنتی ہے۔ اس نئی تحقیق کے مطابق پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں، تاکہ زمین کے نظام کو مزید آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ ادھر پاکستان میں ہونے والی ایک اور ریسرچ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کراچی کے کلفٹن بیچ میں 1 گرام ریت میں مائکرو پلاسٹک کے 300 سے زائد ذرات پائے گئے، اور یہ تعداد آبی جانوروں کے ساتھ انسانوں کے لیے بھی خطرے کی علامت ہے۔ شہر میں پیدا ہونے والے کچرے میں شامل پلاسٹک ندی نالوں کے ذریعے سمندر میں پہنچ کر بالآخر مچھلیوں کی غذا بن جاتا ہے۔ WWF پاکستان کے ٹیکنیکل ایڈوائزر برائے میرین فشریز محمد معظم خان کے مطابق سمندر میں ڈالے جانے والا پلاسٹک مچھلیوں کی خوراک بننے کے بعد فوڈ چین کے ذریعے انسانوں تک جا پہنچتا ہے۔ ان کے مطابق پلاسٹک کی تہہ سے کیڑے مار ادویات اور زہریلی جڑی بوٹیاں چپک جاتی ہیں جو عام طور پر ہٹتی نہیں، اور پھر یہ بعد میں کینسر جیسے موذی امراض کا باعث بنتا ہے۔
یہ ایسا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ فوڈ چین کا حصہ بن کے ہمارے جسم میں جاتا ہے، اور جب ہمارے جسم میں جاتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر اس کے ساتھ پلاسٹک میں خصوصیت ہے کہ وہ پیسٹیسائڈ، ہربیسائڈ اور دوسرے کیمیکل کو اپنے سرفیس پہ ایبزارب کر لیتے ہیں۔ وہ پھر ہمارے جسم میں جاتا ہے تو یہ پیسٹیسائڈ اگر ہمارے جسم میں جائے گا تو الٹیمیٹلی بیماریاں کرے گا، کینسر سب سے بڑھ کے۔
آبی آلودگی پر ریسرچ کرنے والے اور کراچی پورٹ ٹرسٹ سے منسلک محقق فیاض رسول کا کہنا ہے کہ پلاسٹک آبی آلودگی پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہے، جس کے حل کے لیے پالیسی اور کمیونٹی لیول پر مربوط حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ فیاض رسول کے مطابق پلاسٹک فوٹولیزس کے کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد بھی تباہ نہیں ہوتی اور اپنی اصل حالت میں سالوں برقرار رہتی ہے، جبکہ ڈسپوزیبل پلاسٹک کا بڑھتا ہوا استعمال اس بارے میں ایک نیا چیلنج بن چکا ہے۔
ایک تو پلاسٹک وہ ہے، ایکچولی پلاسٹک جب آپ زمین پر پھینکتے ہیں نا، ایک وہ چلتا ہے عمل جسے کہتے ہیں فوٹولائسس، کہ جو آپ کی لائٹس ہیں نا ہمارے ملک میں جیسے تو جس طرح کی کنٹریز ہیں بہت جلدی اس کو بریک کر دیتی ہیں اسمال پارٹیکل میں، وہ لینڈ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، بٹ اٹ از ویٹ اس سے فوٹولائسس کا عمل بہت کم ہوتا ہے۔ فوٹو کا مطلب لائٹ، لائٹ توڑنا، وہ نہیں توڑ سکتی، بہت کم ہوتا ہے، تو وہ جسٹ اس کے اندر پھرتا رہتا ہے۔ مرین انوائرمنٹ کے اندر یہی بڑی پرابلم ہے، یہ پلاسٹک دفعہ ان پٹ آ جائے تو اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
ان تحقیقات میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پلاسٹک پولیوشن ایک آفاقی مسئلہ بن چکا ہے جو لوگوں کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ انسانوں کی فوڈ چین کا حصہ بننے اور اس سے موذی امراض پھیلنے کے باوجود اب تک عالمی سطح پر ہونے والی کوششیں غیر مؤثر ہی ثابت رہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں 8 ملین میٹرک ٹن پلاسٹک سمندر برد کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں پلاسٹک سے وابستہ صنعت 15% سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، اور کراچی کے ساحل پر پائے جانے والے کچرے میں پلاسٹک کی مقدار 50% بتائی جاتی ہے۔ نہ صرف کراچی بلکہ گوادر، جیونی اور بلوچستان کے دیگر چھوٹے ساحلی مقامات بھی پلاسٹک کی آلودگی سے مبرہ نظر نہیں آتے۔ ماہی گیروں کی تنظیم پاکستان فشر فوک فورم کے سربراہ محمد علی شاہ کے مطابق سمندروں میں مچھلیوں کے شکار میں کمی کی وجوہات میں سے ایک وجہ پلاسٹک کی آلودگی بھی ہے۔ اس آلودگی کے باعث ماہی گیروں کو معاشی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کاوشوں کی فوری ضرورت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ممبئی اور اس کے مضافات میں گزشتہ 3-4 دنوں سے شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے معمول کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ متعدد حادثات میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ممبئی کے لائف لائن کہی جانے والی لوکل ٹرین کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ فضائی مواصلات پر بھی برا اثر پڑا ہے۔ ان خبروں کی تفصیلات دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
ممبئی میں 2005 میں آنے والے بدترین سیلاب کے بعد پہلی بار اس قدر شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ ریلوے اسٹیشن، بس اڈے، ایئرپورٹ اور دیگر مقامات تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ملاڈ ایسٹ اور کلیان میں عمارت اور دیوار منہدم ہو جانے کے نتیجے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے اور آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی وارننگ دی ہے۔ وزیراعلی دیویندر پھڑنویس مختلف علاقوں میں جا کر حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے منگل کے روز عوامی تعطیل کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے اسکول اور کالج بند رہے۔ حکومت نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ ریلوے پٹریوں پر پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے لوکل ٹرین کے علاوہ طویل مسافت کی بھی بہت سی ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ 52 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں اور 54 کے راستے تبدیل کیے گئے۔ گزشتہ شب اسپائس جیٹ کا ایک طیارہ لینڈنگ کرتے وقت پھسل گیا، جس کے بعد چھترپتی شیواجی ایئرپورٹ کے اصل رن وے کو بند کر دیا گیا۔ ایک ماہر موسمیات ڈاکٹر گووند سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس قدر شدید بارشوں کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلی ہے۔
تو ہم جانتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے ڈیفینیٹلی جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں جیسے کہ فلڈ ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں گے، اور سوکھا ہے وہ بہت زیادہ پڑے گا۔ تو ہم نے پہلے ہم بولتے تھے کہ اگلے 20-30-40 سال میں یہ ہوگا یا آنے والے سمے میں ہوگا، پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھا اس سے پہلے ایک ہیٹ ویو آئی ہے بہت زیادہ، جس میں بھی کافی لوگ بہت لوگوں کو جان گنوانی پڑی ہے، اور اب ایک دن سے فلڈ آیا ہے۔ تو یہ فلڈ اور ہیٹ ویو کا جو آلٹرنیٹ ہے یہ کلائمیٹ چینج کا ایک پریڈکشن رہا ہے کہ یہ ہوگا کلائمیٹ چینج کے کارن۔ اور ہم نے لیکن ہمیں جب ہم نے شروع میں جب ایسٹیمیٹ کیا تو ہمیں لگا کہ اگلے 20-30 سال یا 40 سال میں ایسا کچھ ہوگا، پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی جلد سمے میں ہمارے خود کی جنریشن میں مطلب 1 سال سے آلریڈی یہ شروع ہو چکا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے ایام بہت تکلیف دہ ہونے والے ہیں، کیونکہ سیلاب اور خشک سالی دونوں قدرتی آفات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ مانسون کے دوران جو کہ جون سے ستمبر یا اکتوبر ماہ تک رہتا ہے، ممبئی میں عام طور پر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور شہر کو صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت NDRF کی ٹیمیں مقامی باشندوں کی مدد کے لیے پورے شہر میں تعینات ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جنوبی کوریا کے صدر نے کوریائی سرحد پر امریکہ اور شمالی کوریا کے حالیہ سربراہی اجلاس کو ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک نئی شروعات قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
صدر مون جائے ان کے منگل کے روز کے تبصرے ان شکوک و شبہات کے باوجود سامنے آئے کہ اتوار کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان کی ملاقات صرف ایک دکھاوا تھی۔ اگرچہ کوئی دستخط شدہ دستاویز موجود نہیں تھی، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں یعنی امریکہ اور شمالی کوریا نے عملی طور پر مخالفانہ تعلقات کے خاتمے اور امن کے ایک نئے دور کی شروعات کا اعلان کیا۔ یہ الفاظ تھے صدر مون جائے ان کے۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کو منقسم کرنے والا غیر فوجی علاقہ عبور کر کے جنوبی کوریا کی حدود میں قدم رکھنے کے بعد دونوں رہنماؤں نے فریڈم ہاؤس میں ایک گھنٹہ گزارا۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ شمالی کوریا کے ساتھ ورکنگ لیول کے مذاکرات چند ہفتوں میں بحال ہو جائیں گے۔ ٹرمپ اور کم کے درمیان مذاکرات فروری میں ہینوئی میں ان کی ملاقات کے بعد تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ مشرقی ایشیا کے امور کی ایک ماہر ایونس ریویئر نے کہا ہے کہ مسٹر کم جوہری ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات اس لیے جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انہیں ایک ایسی آڑ فراہم کرتے ہیں جس کے پیچھے وہ امریکہ کی جانب سے انتہائی اقدامات کا سامنا کیے بغیر مزید ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ نے G20 سربراہی کانفرنس میں شرکت اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ان کا یہ دورہ سفارتی اعتبار سے انتہائی کامیاب رہا ہے، تاہم بعض مبصرین اس سے متفق نظر نہیں آتے۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی وتسکاکوارا کی تجزیاتی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے اوساکا میں G20 سربراہی کانفرنس میں شرکت کی اور وہاں سے صدر جنوبی کوریا گئے۔ بعد میں شمالی اور جنوبی کوریا کی سرحد پر شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کی۔ اوساکا میں صدر ٹرمپ نے عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی، خاص طور سے چین کے رہنما شی پنگ سے تجارتی تنازع پر دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار زیک کوپر کہتے ہیں
G20
سربراہی کانفرنس اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی ہے، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس دورے سے کیا حاصل کیا۔ صدر ٹرمپ پر اس بارے میں بھی تنقید ہوئی ہے کہ انہوں نے کیوں شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھے، جبکہ ابھی تک شمالی کوریا اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوا ہے۔ یہ اقدام بھی ناقدین کے لیے باعث اعتراض تھا کہ کیوں امریکی کمپنیوں کو اجازت دی گئی کہ وہ چین کی ایک بڑی کمپنی کو آلات فراہم کریں۔ ٹیلی کام کی اس کمپنی پر امریکی انتظامیہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ صدر نے اوساکا میں کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی، جن میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شامل تھے۔ ان پر صحافی جمال خشوگی کے قتل کا الزام ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر ان کا یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا۔
It was incredible. Everybody greeted me with congratulations on how well we're doing with our economy.
یہ انتہائی شاندار تھا۔ ہر لیڈر گرم جوشی سے ملا اور سب نے ہماری کامیاب اقتصادی پالیسیوں کی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ کے سامنے اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات ہیں، اور وہ اپنے حامی ووٹرز کے ساتھ ساتھ ریپبلکن پارٹی کے لیڈروں کی حمایت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے زیک کوپر کہتے ہیں،
There's a risk for the president heading into the 2020 campaign that there actually will be some Republicans criticizing these policies.
سن 2020 کی صدارتی مہم کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کے سامنے کئی چیلنجز ہیں، کیونکہ بعض ریپبلکن نمائندے ان کی پالیسیوں اور اقدامات پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں۔ چین کے ساتھ تجارتی تنازع کے بارے میں ایک تجزیہ کار میتھیو گڈ مین کہتے ہیں،
There are a number of reasons to have some questions about what was agreed between Trump and Xi.
چین کے صدر شی اور صدر ٹرمپ کے درمیان کیا معاملات زیر بحث آئے، اس پر بھی سوالات اٹھے ہیں، کیونکہ اب بھی بات ادھوری ہے۔ صرف اتنا ہوا ہے کہ فی الحال ایک دوسرے پر حملے رک جائیں گے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام بھی امریکہ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جبکہ شمالی کوریا مکمل طور سے اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ خارجہ امور کے ان تمام مسائل کو کس طرح حل کرتے ہیں، یہ تجزیہ کاروں کے لیے اب بھی ایک سوال ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت غریبوں کے لیے سماجی بہبود کے منصوبوں پر اربوں ڈالرز خرچ کرتا ہے، لیکن بدعنوانی، دھوکہ دہی اور خراب کارکردگی کی وجہ سے ان کے فوائد مستحق لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تاہم حکومت اب غریبوں تک ویلفیئر کے فوائد پہنچانے کے لیے طریقہ کار میں تبدیلی لا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے دنیا کا سب سے بڑا بائیو میٹرک شناختی پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو بائیو میٹرک کارڈ دیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی انجنا پسریچا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ شمالی ہمالیائی ریاست ہماچل پردیش کے ایک دیہی علاقے میں لوگ کس طرح ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ ساتیا زیب رانجھا سے۔
ہماچل پردیش کے اس دیہی علاقے کے ٹانڈا نامی گاؤں میں بیرو دیوی بھی رہتی ہیں۔ دوسری خواتین کے ساتھ وہ بھی روزگار کے ایک سرکاری پروگرام کے تحت کام کرتی ہیں، جو دیہی علاقوں کے غریب خاندانوں کو ہر سال 100 دن کے کام کی ضمانت دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں رقم کی ادائیگی کبھی بر وقت نہیں ہوتی تھی، لیکن گاؤں میں ایک سرکاری بینک اور ڈیجیٹل نظام کے بعد ادائیگیاں بر وقت ہونے لگیں۔ تمام مکینوں سے کہا گیا کہ وہ بینک اکاؤنٹ کھولیں، اور ان اکاؤنٹس کو بائیو میٹرکس شناختی کارڈ سے منسلک کر دیا گیا۔ اس کارڈ کو آدھار کا نام دیا گیا ہے، جس کی مدد سے ان پڑھ لوگ بھی اپنا اکاؤنٹ چلا سکتے ہیں۔ اس طرح اس نظام کے ذریعے درمیانی لوگوں کا کردار ختم ہو گیا، جو اس پروگرام میں خورد برد کرتے تھے۔ یہ کہنا تھا ٹانڈا کی ایک رہائشی بیرو دیوی کا۔ پالمپور کے گاؤں میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ مینیجر ایکتا مہاجن کے الفاظ،
دے آر ہیپی دیٹ دے ہیو ٹو جسٹ شو دیئر آدھار کارڈ اینڈ دے ہیو ٹو جسٹ پٹ دیئر فنگر اور تھمب۔
وہ لوگ خوش ہیں کہ اب انہیں صرف آدھار کارڈ دکھانا پڑتا ہے اور صرف اپنا انگوٹھا مشین پر رکھنا پڑتا ہے، اور انہیں ان کی رقم مل جاتی ہے، یا وہ پیسے جمع کر سکتے ہیں یا رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب چیزیں بدل گئی ہیں۔ بدعنوانی نہیں ہوگی، کمیشن کا معاملہ درمیان میں نہیں آئے گا، اب لوگوں کو براہ راست اور تیزی کے ساتھ فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح غریب خاندانوں کو الیکٹرانک کارڈ یا انگلیوں کے نشان کے ذریعے شناخت کے بعد کم نرخوں پر راشن بھی دستیاب ہو رہا ہے۔ ٹانڈا نامی گاؤں کے سردار جسبیر سنگھ کہتے ہیں،
سیونگ ہو رہا لوگوں کا،
They have savings.
اور اب گاؤں کے لوگ اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے مقامی اسٹور سے کھانے پینے کی اشیاء بھی خرید رہے ہیں۔ بھارت میں ہماچل پردیش کے اس گاؤں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی آمد سے ایک سے زیادہ انداز میں حالات بدلتے دکھائی دیتے ہیں۔ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا کے کئی دریا اینٹی بایوٹکس سے بھر گئے ہیں جو آبی حیات کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے اور اس سے انسانوں میں بھی بیماریوں کے خلاف مدافعت کمزور پڑ رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں شبہ شاہ خان کی رپورٹ۔
یونیورسٹی آف یارک کے جان ولکنسن اور ان کی ٹیم نے 72 ملکوں کے دریاؤں کا پانی ٹیسٹ کیا۔ وہ 14 مشترک اینٹی بایوٹکس کے نشانات ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں 65% دریاؤں میں بیکٹیریا مارنے والی ادویات ملی۔
کچھ دریاؤں میں ہمیں محفوظ مقدار سے 300 گنا زیادہ اینٹی بایوٹکس ملی۔ خصوصاً بنگلہ دیش میں ہم اس کی کچھ وجوہات کی نشاندہی بھی کر پائے جو دراصل کچرا ٹھکانے لگانے کی پالیسی سے متعلق ہیں۔
لیکن یہ سب آ کہاں سے رہا ہے؟ ولکنسن کہتے ہیں یہ واضح نہیں۔
اس تمام ڈیٹا کو ایک ہی انداز میں دیکھنا غلط ہوگا، سوائے اس کے کہ کچھ حصوں میں کیمیکلز کی مقدار زیادہ ملی۔
اس نئی معلومات کی روشنی میں کہ اینٹی بایوٹکس کہاں پائے گئے، محققین کے لیے اب یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ یہ پانی میں کیسے شامل ہو رہے ہیں اور انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔
تو پہلی بار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دریا میں اس جگہ ہم واپس جا کر تفصیلی تحقیق کریں گے تاکہ ہم اس آلودگی کی وجوہات کی نشاندہی کر سکیں اور اس کا حل ڈھونڈ سکیں۔ یہ ہمارا اگلا بڑا قدم ہوگا۔
اس کے بارے میں کچھ کرنا بڑی فوقیت رکھتا ہے کیونکہ یہ تمام اینٹی بایوٹکس ادویات سے مزاحمت رکھنے والے بیکٹیریا کا سبب ہو سکتے ہیں۔
تو یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ کیمیکلز وافر مقدار میں پائے گئے، تو یہ ممکن ہے کہ یہ بیکٹیریا اور ممکنہ طور پر اس سے ہونے والے انفیکشنز چند ہی گھنٹوں میں نیروبی سے لندن پہنچ سکتے ہیں۔
ولکنسن کہتے ہیں انہیں سب سے زیادہ یہ مسئلہ افریقہ اور ایشیا میں نظر آیا، لیکن یورپ، جنوبی اور شمالی امریکہ کے کچھ حصوں میں بھی اینٹی بایوٹکس کا مسئلہ موجود ہے، اس لیے ولکنسن اسے ایک عالمی مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ کیون انک کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان کی دنیا میں آتے ہی اسے اپنی زندگی کا دستاویزی ثبوت دینا پڑتا ہے اور وہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ۔ انسانوں کے لیے تو یہ بات درست ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو اندراج تو ہوگا، مگر ملکوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ کی کوئی شرط نہیں۔ تاہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ جی ہاں، اور یہ اعلان آزادی نہیں جس پر 1776 میں ملک کے بانیوں نے اس وقت دستخط کیے جب برطانوی آقاؤں کی نو آبادیوں سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا، اور امریکہ کا برتھ سرٹیفکیٹ کوئی باقاعدہ دستاویز بھی نہیں ہے، یہ ایک نقشہ ہے۔ 269 برس پہلے جرمنی کے نقشہ ساز مارٹن والٹزی مولر نے مغربی نصف کرے کا ایک نقشہ تیار کیا جس میں پہلی مرتبہ امریکہ کا نام شامل تھا، اور پھر اس کے 15 سال بعد کرسٹوفر کولمبس اور اس کا عملہ یورپ سے مغرب کی جانب سفر کے دوران ایک بہت بڑے نئے جزیرے پر پہنچا، اور یہ نقشہ ثابت کرتا ہے کہ امیریگو ویسپیوچی اپنے اس تاریخی نظریے میں بالکل صحیح تھا کہ یہ نیا جزیرہ ایک نیا بر اعظم تھا، بلکہ جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا یہ ایک نہیں بلکہ دو بر اعظم ہیں، بر اعظم شمالی امریکہ اور بر اعظم جنوبی امریکہ۔ ویسپیوچی خود ایک اطالوی راستہ آرا یا نیویگیٹر تھا جو ان پرتگالی بحری مہموں میں شریک رہا جن کے باعث کولمبس چند برس بعد وہاں پہنچا جو آج برازیل ہے۔ چنانچہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویسپیوچی تھا، نہ کہ کولمبس، جس نے مغربی نصف کرے میں وہ خطہ دریافت کیا جسے والٹزی مولر نے اپنے نقشے پر امریکہ کا نام دیا اور جو امیریگو ویسپیوچی کے لاطینی نام کا مؤنث ہے۔ والٹزی مولر کا بنایا گیا نقشہ ایک جرمن شہزادے اور اس کے آبا کی ملکیت تھا، اور 350 سال سے 16ویں صدی کے ایک جرمن محل میں 12 تہوں والی ہاتھ سے تخلیق کردہ گمنام دستاویز کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اب امریکہ کی کانگریس لائبریری نے، جس کے پاس دنیا میں نقشوں اور ایٹلسز کا سب سے زیادہ جامع اور سب سے وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسے خرید لیا ہے۔ امریکہ کی اس جن دستاویز یا برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے لائبریری آف کانگریس نے 2003 میں $1 کروڑ ادا کیے، اور اب یہ برتھ سرٹیفکیٹ واشنگٹن میں ایوان کانگریس کی عمارت کے عقب میں لائبریری کی تاریخی جیفرسن بلڈنگ میں زیر نمائش ہے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے واشنگٹن۔
پاکستان میں خواتین ڈاکٹرز کی کمی اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ گھریلو ذمہ داری، شادی اور بچوں کی وجہ سے اپنی پریکٹس جاری نہیں رکھ پاتیں۔ یہ تعداد 85,000 سے بھی کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ صحت کہانی آن لائن علاج کا ایک ایسا فورم ہے جس میں اس طرح کی ڈاکٹرز گھر سے بیٹھے مریض کا علاج کر رہی ہیں، جس سے ان میں اعتماد بھی آیا ہے اور خواتین مریضوں کو بھی خاتون معالج سے بات کرنے کی آسانی ہو گئی ہے۔ کراچی سے سدرا ڈار کی ایک رپورٹ۔
رات میں جب ہوتا تو انہوں نے تھرمامیٹر سے لیا یا ایسے؟
بینش ڈاکٹر ہیں، لیکن شادی کے بعد بیٹی کی پیدائش اور گھریلو ذمہ داریوں کے سبب وہ اپنی پریکٹس جاری نہ رکھ سکیں۔
رمضان کی وجہ سے پانی کم پی رہے، کی وجہ سے یہ بیمار ہو رہی ہیں۔
2 برس قبل انہوں نے آن لائن کنسلٹنسی کے ذریعے میڈیکل کی فیلڈ سے ٹوٹا رشتہ جوڑ لیا۔ ڈاکٹر سارہ اور ڈاکٹر عفت کی کہانی بھی ان سے مختلف نہیں، جو شادی کے بعد میڈیکل کی فیلڈ کو وقت نہ دے سکیں، اور اسی بات نے ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی ہمت دی جو ان جیسی ڈاکٹرز کو واپس فیلڈ میں لا سکے۔ صحت کہانی نیٹ ورک میں 1500 ڈاکٹرز ہیں، جبکہ 60 ڈاکٹر آن لائن کلینک کر رہے ہیں۔
لوگوں کے پاس فیمل ڈاکٹر کا جب ایکسس نہیں ہوتا تو کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر پھر وہ جگہ کوکس یا حکیم یا ایسے لوگ جن کو ہیلتھ کیئر نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ لے لیتے ہیں۔ جو نرسز، جو کمیونٹی مڈ وائف، جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں کام کر رہی ہیں اور اپنے کلینکس چلا رہی ہیں، ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ایک بیٹر ہیلتھ کیئر ورکر بن سکے، اور ان کو ایک سافٹ ویئر سکھاتے ہیں، ایک ٹیلی میڈیسن سافٹ ویئر، جس کے ذریعے جو بھی پیشنٹ ان کے کلینک میں آتا ہے اس کو وہ ہمارے نیٹ ورک آف آن لائن ڈاکٹر سے لنک کر دیتی ہیں ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے۔
صحت کہانی کی کو فاؤنڈر ڈاکٹر عفت کا کہنا ہے کہ بیشتر ڈاکٹرز کا پریکٹس جاری نہ رکھنے کی وجہ گھریلو مسائل اور اسپتال میں سہولیات کی کمی ہے۔
ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے یہاں کتنے ہاسپٹلس ہیں جس میں ڈے کیئر سروسز موجود ہیں بچوں کے لیے، تو وہ خواتین جو بہت ایکٹیولی کام کرنا بھی چاہتی ہیں، شاید سپورٹ بھی ہے ان کے پیچھے، لیکن جب ہم ایک خاتون کے پروفیشنل لائف کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے تو وہ کس طرح پریکٹس کریں گے؟
مائیگرین کا بھی درد جیسے پورے جسم میں رہنے لگا۔
کراچی سمیت ملک بھر میں کام کرنے والی 25 کلینک میں ڈاکٹر کا مریض سے رابطے کا ذریعہ ایک ماہر تربیت یافتہ نرس ہوتی ہے، جس نے ان دونوں کے تعلق کو مضبوط بنایا ہوا ہے۔
پیشنٹس آتے تھے تو ہم بولتے تھے ہم آپ کی جو ہے نا آن لائن ڈاکٹر سے بات کرواتے، تو پیشنٹس پریشان ہو جاتی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی مجھے ڈاکٹر دیکھے گی نہیں، فلان جگہ پہ میں گئی تو وہ ڈاکٹر نے مجھ سے صرف 2 منٹ بات کی، اور تو مجھے جب وہاں تسلی نہیں ہوئی تو یہ کیا مجھے لیپ ٹاپ پہ کیسے دیکھے گی یا فون پہ کیسے ہم بات کریں گے؟ تو پھر ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر ان کو اتنی اچھی طرح مطمئن کرتے ہیں کہ وہ سیکنڈ ٹائم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔
اس طریقہ کار سے خواتین مریضوں کو خاتون ڈاکٹر کے ساتھ اپنی بیماریوں پر بات کرنے کی آسانی ملی ہے جو پہلے نہ تھی۔
یہ ٹیکنالوجی کا ہی کمال ہے کہ مریض اور معالج کے درمیان کتنا ہی فاصلہ ہو، اس آن لائن علاج کی سہولت کی وجہ سے یہ دوری معنی نہیں رکھتی۔ اس سے ایک طرف مریضوں کو شفا مل رہی ہے، وہیں کسی بھی وجہ سے اپنی پریکٹس جاری نہ رکھنے والے ڈاکٹرز کو گھر بیٹھے انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں نت نئی اختراعات سامنے آ رہی ہیں، آپ کا اسمارٹ فون ہی آپ کا کمپیوٹر ہے، یہی حال اب گھڑیوں کا ہے۔ یہ سارے آلات بیٹری سے چارج ہوتے ہیں، اس میں آپ کی جسمانی حالت اور صحت سے متعلق سینسر بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ کتنے قدم ایک دن میں چلے، یا آپ کے جسم میں پانی کی کمی تو نہیں ہوئی، یا آپ کی نبض معمول سے زیادہ تیز تو نہیں چل رہی۔ چند محققین اب بیٹریوں کے بغیر ہی ان آلات کو چلانا چاہتے ہیں جن میں جسمانی صحت سے متعلق سینسر موجود ہیں، اور اس کے لیے وہ انسانی جسم کی حرارت کو توانائی میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے میں جتے ہوئے ہیں۔ ٹیکسس اے اینڈ ایم یونیورسٹی میں مکینیکل انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے 68 پروفیسر اس نئی ٹیکنالوجی پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ان میں شامل جیمی گرونلان کہتے ہیں کہ ایک عام شخص میں 80 واٹ کے بلب کے برابر توانائی ہوتی ہے۔ گرونلان اور ان کی ٹیم کے محققین جسم سے خارج ہونے والی حرارت کو کام میں لاتے ہوئے اسے توانائی میں تبدیل کر دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس تھرمو ٹیکنالوجی کو روشنائی جیسا بنایا جائے، جو جسم پر پہننے والے کپڑے پر رنگ کرنے جیسی ہو، جیسے کہ کپڑوں کو رنگا جاتا ہے، اور ایک انسان یہ کپڑا پہنے گا تو اس سے بیٹری اور آلات کے سینسرز خود بخود کام کرنا شروع کر دیں گے۔ عسکری اور کھیلوں کا سامان بنانے والی کمپنیوں کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے جسے وہ استعمال کرتی ہیں، اور بڑی بیٹریوں سے اس لیے گریز کیا جاتا ہے تاکہ اگر کھلاڑی گر جائے تو اسے چوٹ نہ آئے۔ گرونلان کہتی ہیں کہ اس طرح صحت سے متعلق سینسروں کو انسانی جسم سے توانائی ملے گی اور وہ کام کرتے رہیں گے۔ ان سینسروں سے معلوم ہو سکے گا کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی تو نہیں ہے یا آپ کو بخار تو نہیں ہے۔ ایک انسان کے جسم سے اس وقت توانائی زیادہ خارج ہوتی ہے جب باہر کا درجہ حرارت کم ہو۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر زبیر الطیب۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔